السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا باسل يا احمد يا باسل. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، اس مسجد میں آج پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی بات سننے کے حوالے سے مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے: من غدا الی المسجد، جو شخص پہلے وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اور اس کے پہلے آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھے، سنے یا انہیں سکھائے. کان لہ کا اجر حاج تام من حجته، اللہ تعالی اس کو مکمل حج کرنے والے جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں: کان لہ کا اجر حاج تام من حجته، اللہ تعالی اس کو حاجی کی طرح اجر عطا فرماتے ہیں، ایسا حاجی کے جس کا حج مکمل ہوا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ من جاء مسجدی ہذا لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کے آنے کا مقصد خیر سیکھنا یا سکھانا ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد اس کا نہیں ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد کی طرح ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا اول وقت مسجد میں آنا میرے اور آپ ہم سب کے لیے باعث اجر بنائے. ہمارے ہاں ڈی ایچ اے میں مساجد میں زیادہ تر معاشرتی اور اخلاقی امور پر گفتگو ہوتی، چنانچہ آج کی گفتگو کے لیے عنوان تجویز کیا گیا ہے: اخلاص اور للہیت. وعلیکم السلام. یہ بڑا اہم عنوان ہے. تھوڑے سے وقت میں میری یہ خواہش ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان کے حوالے سے ایسی گفتگو ہو جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے اور اس پر اللہ کی توفیق سے ہم عمل کرنے والے ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو، جیسے انسانی جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیک اعمال میں سے اگر اخلاص نکل جائے تو اعمال بے جان، بے وزن اور بے حیثیت ہو جاتے ہیں. اعمال صالحہ خواہ بدنی ہوں یا مالی ہوں، ان کی قبولیت کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں، تین بنیادی شرائط ہیں کہ جن کے ہونے سے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہوتے ہیں. پہلی شرط تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کے اعمال کی ناقدری ہم نہیں کریں گے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، منظور ہیں. جبکہ کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، راک کر دیتا ہے، زیرو کر دیتا ہے اور بے وزن اور بے حیثیت کر دیتا ہے. مثل الذین کفروا بربہم، جو کافر ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راک کی طرح ہیں. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایسی راک کہ جسے تیز آندھی فضا میں بکھیر کر رکھ دے، جس طرح تیز آندھی راک کو فضا میں بکھیر کر رکھ دے تو وہ بالکل بے حیثیت اور بے وزن ہو جاتی. اسی طرح کفر کی وجہ سے اعمال بے وزن اور بے حیثیت ہو جاتے ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کفر کے ہوتے ہوئے وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے اس پر اللہ تعالی کے ہاں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان کے نفقات یعنی ان کی چیریٹی اور صدقات کو ہم اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں. کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے، جبکہ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط اخلاص ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال بجا لائے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعمال سنت نبوی کے مطابق ہوں. سنت کی تائید، سنت کی اپروول اور کنفرمیشن اگر نہ ہو تو اعمال خواہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، وہ اللہ تعالی کے ہاں ریجیکٹڈ ہیں، ناقابل قبول ہیں، کھوٹا سکہ ہے. جب تک سنت کی تصدیقی مہر نہ ہو کوئی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. تو میں نے عرض کیا کہ دوسری بنیادی شرط اخلاص ہے. چونکہ آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اس پر توجہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا تمام اعمال میں اخلاص کا حکم دیا ہے. اخلاص کو دین کی روح قرار دیتے ہوئے فرمایا سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کر رہے ہوں اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، حنفاء، اور یکسو ہو جائیں اللہ کی جانب، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور پھر اسی نظریے کے تحت نماز پابندی سے پڑھیں، زکات دیں. وذالک دین القیمہ، یہ ہے نہایت صحیح اور درست دین. گویا اصل دین اور کھرا دین جس کو اللہ قرآن کریم میں دین القیمہ قرار دے رہے ہیں وہ ہے کہ جس میں لوگ اعمال اللہ کی رضا کے لیے بجا لا رہے ہوں، کسی اور کی خوشنودی اور رضا ان کے پیش نظر نہ ہو۔ اعمال میں رضا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالی کی رضا کیوں ضروری ہے، اس بات کو ذرا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھیے۔ اعمال میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی اس لیے ضروری ہے کہ لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، الا خبردار، اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو اور ذہنوں میں بٹھا لو کہ للہ الدین الخالص، خالص عبادت اور اطاعت اللہ ہی کا حق ہے۔ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، الا للہ الدین الخالص۔ چنانچہ اسی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے پوری انسانیت کو اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے، پوری انسانیت کو حضور کے تھرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ فاعبد اللہ امر کا صیغہ ہے، تم اپنے دین کو شرک اور ریا سے بچا کر اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت بجا لاتے رہو۔ کسی غیر کی رضا اور خوشنودی اور کسی غیر اللہ کی قربت اور نظر عنایت حاصل کرنا تمہارا مقصود عبادت نہ ہو، ورنہ ہم تم سے یہ کہیں گے کہ جن کی خوشنودی کے لیے تم عمل بجا لائے تھے، جاؤ آج اجر بھی انہی سے جا کے لو۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس کا اقرار اور اظہار کیجئے کہ عبادت میں خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی، یہ دراصل میرے رب کا حکم ہے اور اسی حکم کی بجا آوری ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 11 میں فرمائی، فرمایا قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، انی امرتو، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے شرک سے پاک رکھتے ہوئے ایک اسی کی عبادت بجا لاؤں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو بجا لانے والا بنوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 14 میں ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ مخلص اللہ دینی، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں اپنے دین کو اللہ کے لیے شرک سے پاک رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں، فاعبدوا ما شئتم، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، لیکن الا ذلک هو الخسران المبین، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ بڑا گھاٹا اور کھلا گھاٹے کا سودا ہے جو یقیناً تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اور سورہ انعام میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا جو آپ سنتے رہتے ہیں، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری دوسری عبادتیں جیسے حج اور قربانی، ومحیای ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالی کے لیے ہے۔ لا رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی توحید کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. چونکہ نبی علیہ السلام کا اسلام امت کے اسلام سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے اقرار اور اظہار کروایا. اور قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہر شے کا رب ہے. جب وہی ہر شے کا رب ہے تو عبادت بھی اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگی، کسی اور کی رضا اور خوشنودی عبادت میں یقیناً نہیں ہوگی. چنانچہ میرے بزرگوں اور دوستو، عبادت صرف اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اس نظریے کا اعلان نہ صرف اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کروایا، بلکہ قرآن کریم نے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بتایا، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم ہر نماز کے وقت اپنے چہرے قبلے کی جانب سیدھے کیا کرو. اور الحمدللہ کہ دنیا بھر کے مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کی رضا چاہتے ہوئے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو. سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اپنے دین کو اللہ کے لیے شرک سے پاک کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اگرچہ کافر تمہارے اس طرز حیات کو ناپسند ہی کیوں نہ کر رہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے موجود ہے اور زندہ ہے، اس پر موت نہیں کبھی بھی. فدعوہ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم اسی کے لیے اپنے دین کو شرک سے پاک رکھتے ہوئے اس کی عبادت بجا لاؤ. عبادت کو، یہ لفظ چونکہ بار بار آ رہا ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے درخواست کروں گا، چونکہ یہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جسے ذہنوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے اظہار کی جتنی شکلیں اور صورتیں شریعت نے متعین کی ہیں وہ صرف اللہ تعالی کے حضور بجا لائی جائے. عبادت کی جتنی شکلیں اور جتنی صورتیں شریعت نے متعین کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حضور بجا لائی جائے. حضور نے حج میں طواف کیا خانہ کعبہ کا، گویا طواف خانہ کعبہ کے سوا کسی اور جگہ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سجدہ تعظیمی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز قرار نہیں دیا، لہذا کسی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر پھٹکار ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے. کسی محترم ہستی کے سامنے اتنا جھک جانا کہ جو سجدے کی کیفیت پیدا کر دے، یہ شریعت محمدیہ میں حرام ہے. اور سجدہ عبادت تو شرک تمام شریعتوں میں مشترکہ طور پر ہی رہا ہے. لہذا ایک تو عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے خالص کرنے کا, عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے اظہار کی جتنی شکلیں اور صورتیں شریعت نے متعین کی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے ہوں. ایک بات, وہ صرف اللہ کے لیے ہوں. اور دوسری بات, دوسرے یہ کہ عبادت کے بجا لاتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود نہ ہو. لوگ اپنے طور پر کسی کی تعریف کریں اور اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور کہیں یہ بہت اچھا نمازی ہے, لوگ کہیں یہ بڑا نیک اور صالح مسلمان ہے, لوگ اگر کہیں, اس کے دل میں چاہت نہیں اور اس کے دل میں خواہش نہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, تو یہ اور بات ہے, یہ اس کے حق میں مخلوق کی گواہی ہے اور اللہ اپنی مخلوق کی گواہی رد نہیں کرتا, یہ اچھا ہے. لیکن عبادت بجا لانے والے کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو, عبادت بجا لانے والے کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو, کیونکہ عبادت میں ریاکاری اور نمائش اور نمود و نمائش, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا, جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ شرک کر رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کنکھیوں سے کہ فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے اپنا رکوع لمبا کر دیا, میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا, میں نے اپنے چہرے پر ایک خاص کیفیت خشوع اور خضوع کی تاری کر لی. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اس عمل سے فلاں صاحب راضی ہو جائیں. حضور نے اس کو شرک قرار دیا ہے. ومن صام یرائی فقط اشرکا, جو دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے وہ شرک کر رہا ہے. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا, اور جو دکھلاوے کا صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, پہلے فوٹوگرافر کو بلاتا ہے, پھر مشین اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے, پھر ضرورت مندوں کو, بے قصوں کو اور مجبوروں کو سامنے لاتا ہے, پھر ان سے کہتا ہے کہ ذرا چہرہ کیمرے کی طرف کیجئے, اور پھر مشین ان کے سپرد کرتا ہے یا آٹے کا تھیلا ان کے سپرد کرتا ہے. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا, جو دکھلاوے کا صدقہ کر رہا ہے وہ حضور فرماتے ہیں شرک کر رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں تو عبادت کے ہر انداز کے عبادت کے ہر انداز کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. مثلا آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری, آپ نماز پڑھیں گے میری خوشنودی کے لیے, میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. اللہ تعالی نے زکات کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں بتایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, لوگو جو تم خیرات, جو تم زکات دیتے ہو صدقات اور خیرات کی صورت میں اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو, فاولئک هم المضعفون, اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم کر رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو, تمہارا تم نے وہ طریقہ اختیار, تم نے رزق بڑھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو یقیناً نتیجہ خیز ہوتا ہے, پورا ہو کے رہتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تین باتیں ایسی ہیں, سلاستن انا اقسم, تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی میں قسم کھاتا ہوں, تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی کی میں قسم کھاتا ہوں. اللہ کے حبیب تو ویسے ہی فرما دیں تو کافی ہے, وہ تو قسم نہ بھی کھائیں تو ان سے بڑا سچا کون ہے, جن کی سچائی کے گواہ خود ان کے دشمن ہیں. جن دشمنوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانی مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو بات کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے فرما رہے ہیں تین باتیں ایسی ہیں جن کی میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک ہے ما نقص مال عبد من صدقۃ، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اس کا مال یقیناً بڑھے گا. اس کے یہ قرآن کریم میں خود اللہ فرما رہے ہیں وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، جو تم زکات اور صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو فاولئک هم المضعفون، تو ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں، کئی گنا کرنے والے. اور حج اور عمرے کے بارے میں فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. خود قرآن کریم فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کریم میں اللہ بتا واتم الحج والعمرۃ للہ، حج تم نے اس لیے نہیں کرنا کہ بعد میں تم الحاج کہلاؤ، بعد میں تم اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لاحقہ لگاؤ. میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ ایک صاحب سے ایک محترم ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام ہے حاجی شیر محمد. اچھا جی، ان کا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے نمازی نور محمد. یہ کیا ہے؟ کہا بندہ خدا تو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ گیا تو تو نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لاحقہ لگا لیا ہے، میں تو پانچ مرتبہ مسجد میں جاتا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ یہ لگ کے لاحقہ نہ لگاؤں. واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں جو تم قربانیاں کرتے ہو تمہارے قربانیوں کے جانوروں کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کے جانوروں کے بہنے والے خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتے، لیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی رضا اور خوشنودی جو تم اپنے اس قربانی کے عمل میں ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہو وہ اللہ کو پہنچتے. غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا، ان کے بارے میں، کھانا کھلانے کے بارے میں اللہ تعالی کے فرما برداروں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور پھر کہتے کیا ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تم سے کوئی شکریہ اور کوئی تھینکس اور کوئی بدلہ نہیں طلب کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن کے سورہ دہر میں ایک تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لا نريد منهم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیف سے اللہ ان کو محفوظ رکھے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے. اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالی کے ہاں بڑا وزن رکھتا ہے، بڑا وزن رکھتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں اور بحیثیت گورنر جا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ایک نصیحت ان میں سے یہ تھی کہ اخلص دینک، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا بھی کرو گے اللہ کے ہاں کافی ہو جائے. اس لیے کہ وہاں اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اعمال کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے.
تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات.
آگے کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
یہ نہیں کہا اکثر عملا
بلکہ یہ فرمایا ہے احسن عملا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. یہ نہیں کہا کہ زیادہ اعمال کی وجہ سے بلکہ یہ کہا کہ اعمال کی عمدگی کی وجہ سے.
اعمال عمدہ اس وقت بنتے ہیں جب اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی مقصود.
چنانچہ یہ بات بہت توجہ طلب ہے.
آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی سفر کر رہے تھے, بارش ہو گئی, بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں اپنے آپ کو غار میں داخل کر لیا. جو ہی غار میں داخل ہوئے آگے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا
اور غار کا دہانہ اور منہ بند ہو گیا.
تو اب آپس میں کہنے لگے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا, یہ واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپس میں کہنے لگے لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعوا للہ تعالی لصالح اعمالکم.
دیکھو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا, آج اس عمل کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگو گے اللہ تمہیں اس سے نجات عطا فرمائے گا.
پہلے نے دعا مانگی مزدور کی مزدوری پوری کرنے کے حوالے سے, میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت محدود ہے. دوسرے نے دعا مانگی اور یہ کہا کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا تھا,
مجھے ہمیں اس سے نجات عطا فرما, تھوڑا سا پتھر سے رکھ گیا,
نقد قبول ہو رہی ہے دعا. دوسرے نے دعا مانگی اور ایک عورت کی عصمت کی حفاظت کے حوالے سے
دعا قبول ہوئی, تھوڑا سا پتھر اور سے رکھ گیا. تیسرے نے ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے تینوں کو اس غار کی قید سے نجات عطا فرمائی اور پتھر ہٹ گیا اور غار سے باہر نکلا
اخلاص کی بنیاد پر.
اور جبکہ تین ایسے بھی تھے جن کا حدیث میں ذکر ہے,
نیک اعمال کیے
لیکن ریاکاری نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا.
ریاکاری نے, ایک شہید, دوسرے سخی اور تیسرا عالم اور خطیب اور قاری, تینوں ریاکار. شہادت اپنی جان دے دینا معمولی عمل نہیں ہے, سخی اپنا مال دے دینا, عالم اور قاری اپنا علم تقسیم کر رہا ہے.
لیکن اللہ فرمائیں گے تم نے لوگوں سے واہ واہ کرانا چاہا تھا, وہ ہو گئی. اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. یہ تینوں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی.
تو لہذا دکھلاوا اور ریاکاری اعمال کو بے وزن اور بے حیثیت کر دیتا ہے. یہ اعمال اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے. خدا را اس بات کو سمجھو, حضور نے فرمایا لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من ریا, جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھلاوا ہوگا اور لوگوں کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوگی
وہ عمل اللہ تعالی قبول نہیں کریں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. دیکھو برا عمل تو برا ہے ہی ہے, اگر کوئی چھپ کر کر رہا ہے تو اس کے لیے نجات ہے, لیکن اگر کوئی برائی کو کھلم کھلا کر رہا ہے اور نشر کرتا پھر رہا ہے
تو اس کے لیے حضور نے بڑی وعید بیان فرمائی.
حضور نے فرمایا کل امتی معافن, میری امت کے تمام لوگوں کو
معافی مل جائے گی, الا المجاہرون, مگر جو کھل کر گناہ کر رہے ہیں.
شراب پیتا ہے اور شراب کی بوتل کو ہاتھ میں لے کے بازاروں میں پھر رہا ہے، بدکاری کرتا ہے، رات کو چھپ کر صبح فیس بک پہ اس کی خبر ڈالتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس کو اس کا اشتہار لوگوں میں لگاتا پھرتا ہے۔
حضور نے فرمایا ایسے شخص کے لیے معافی نہیں، کیونکہ یہ گناہ پر اترا رہا ہے، گناہ پر فخر کر رہا ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک برائی تو ہے ہی برائی، نیک اعمال بھی اگر بری نیت سے کیے جائیں گے تو وہ بھی برائی بن جاتے ہیں، نیک اعمال بھی اگر دکھلاوا اور نمود و نمائش ان میں ہو تو وہ برائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے نیتوں کو ہم درست کریں۔ حضور نے فرمایا انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے روز لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، اگر نیت درست ہے تو یقیناً اجر ہے، اور اگر نیت غلط ہے، یہ جملہ سمجھ لیجئے، نیت درست ہے کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی میں نیت درست ہے، برائی میں اگر کسی کی نیت درست بھی ہو تو برائی برائی رہتی ہے۔ برے عمل میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، میں کسی کو آسانی میسر کر رہا ہوں، کر برائی رہا ہے، تو وہ برائی ہے، وہ اچھائی نہیں ہوگی۔ اچھائی میں اگر اس نے نیت کی، دکھلاوے کی اور نمود و نمائش کی، تو وہ بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اس لیے نیت درست کریں، نیت پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بشارت سن لیجئے، یہ بشارت خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ان اللہ عز وجل کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں ان کا ذکر کیا، نیکیوں اور برائیوں کو کے بارے میں فرشتوں کو ایک فیصلہ لکھ کر دیا، ثم بین ذلک، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فمن هم بحسنۃ فلم يعملها کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، جس نے کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیا لیکن کسی وجہ سے کر نہیں سکا، اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِئَةٍ إِلَى سَبْعِمِئَةٍ زَيْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور جس کا اس نے ارادہ کیا تھا نیکی کا، اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا جو شخص کسی برائی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے لیکن عین موقع پر اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا، اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے۔ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس برائی کو ویسے بجا لاتا ہے اور کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے کھاتے میں ایک برائی لکھتے ہیں، لیکن یہ ایسی برائی ہے کہ جس پر توبہ کا وائٹو لگاؤ تو برائی فنا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے اور اللہ سے اپنا اجر، میری بات پر غور کیجئے، اللہ سے اپنا اجر اور صلہ مانگیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، جناب نیکی کرن دا کوئی زمانہ نہیں رہا، نیکی کا کوئی زمانہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوگ نیکی کا زمانہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں. یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکی کا صلہ لوگوں سے چاہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. یہ نیکی کا صلہ لوگوں سے مانگتے ہیں, جبکہ نیکی کا صلہ ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اللہ اکبر, اور عرض کیا خط میں کہ مجھے کوئی نصیحت لکھ دیجئے لیکن مختصر سی ہو, زیادہ لمبی نہ ہو, تاکہ میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لوں. یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میرے اور آپ سب کے لیے نصیحت ہے, خدا رہے اس کو دل میں جگہ دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور سلام مسنون لکھوانے کے بعد یہ جملہ لکھا, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاء اللہ معونۃ الناس, جو شخص اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضی سے بے فکر ہو کر لگا رہا تو اللہ تعالی لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کو بچا لیں گے. لوگوں کی ناراضی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں, وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو, تو لوگوں کے نقصان سے, لوگوں کے شر سے اللہ اس کو بچا لیں گے. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس, اور جو شخص اللہ تعالی کو ناراض کر کے یا اللہ کی ناراضی سے بے فکر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہا اللہ تعالی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے اور اپنی نصرت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیں گے. اس لیے آئیے اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں, اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں. اور حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا, اللہ تعالی کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو. وابتغی بہ وجهه, اور اس میں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہو. اور آئیے ہم اللہ کی مدد حاصل کرنے والے بن جائیں. حضور نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفهما بضعيفها بصلات بدعوتهم وصلاتهم باخلاصهم, اللہ تعالی اس امت کی مدد کرتے ہیں اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے, ان کی نمازوں اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. اللہ تعالی کی نصرت اخلاص سے ہے, اللہ تعالی کی نصرت ان بے کسوں اور مجبوروں اور بے اور مقہور اور پریشان حال ان لوگوں سے ہے جو مالی وسائل کی کمی کے باوجود اپنے اللہ سے اور اس کے حبیب سے اپنے رشتے کو توڑتے نہیں ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھا کرو. ہمارے ہاں دکھلاوے اور ریاکاری کا مزاج بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کل سب سے زیادہ سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں, دوسروں کو میں کیسے اچھا دکھائی دوں. آج سے 10-15-20 سال پہلے پاکستان میں کتنے بیوٹی پارلرز تھے, دوسروں کو میں کیسے اچھا دکھائی دوں, میری شادی پر اتنا خرچ ہو تاکہ لوگوں پر میرا روب اور میرا نام بلند ہو, حتیٰ کہ خیرات اور صدقات میں بھی ہم اس سے باز نہیں آتے. اور خیرات کے لیے کھانا پکایا اور رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں, مسکین آ رہے ہیں گاڑیوں پر بیٹھ کر, یتیم آ رہے ہیں گاڑیوں پر بیٹھ کر, اللہ واسطے دیکھ پکائی کھا گئے کڑم جوائی, اوتر گئی کمائی کم کسے نہ آئی, بابے وارث شاہ نے کہا ہے. اس لیے صدقہ و خیرات میں نمائش سے بچے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے, جو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالو، اس سے سات بالیں نکلیں، سات سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کم از کم ہے، ہم اس کو بھی بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرے مثل الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، میرا نام بلند ہو، میرا نک رہ جائے، لگ پاؤں میں ٹوٹ جائے۔ اموالهم رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فمثله كمثل صفوان، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ڈھلوان پر پڑا ہوا ایک پتھر ہو، چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پر مٹی آندھی وغیرہ چلنے سے جم جائے۔ فاصابہ وابل، تیز زوردار بارش ہو، فترکہ سلدا، تو اس پتھر پر کوئی مٹی بچتی ہے، صاف کر دیتی ہے، بارش اس کو صاف کر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے مال خرچ کرنے والے، ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرنے والے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اللہ تعالی کے ہاں کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ نمود و نمائش نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، اس بے مقصد اور ہر حوالے سے نقصان دہ سوچ اور عمل سے نکل کر اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سادگی کو اپنا مزاج بنائیے، ہم سب بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔